بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال امير المؤمنين علي بن ابي طالب
السلام والسلام محمد و علي محمد
فقد الاحبه غربه درود پڑھیے محمد و علی
محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد
خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے
آمین
تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد
محمد
سورہ فاتحہ بانیہ نے مجلس کے مرحومین کے لیے نفیس زیدی صاحب کے والدین ڈاکٹر سید شمیم عباس زیدی سیدہ شاہدہ بیگم گوہر جان شمیم زہرا سروت حسین لطافت حسین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے آپ اپنے و بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیے
اللہم صل علی محمد و آل محمد
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 65 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے
ماشاءاللہ
آپ عزیزان کی خدمت میں اس مجلس کے لیے جس میں حضرت کا فرمان ہے فقد الاحبت غربتن دوستوں کو کھو دینا غربت و غریب الوطنی ہے اس بیان نورانی کو سمجھنے کے لیے آپ کے نورانی ذہنوں کو تھوڑی سی آمادگی کی ضرورت ہے تاکہ جس کی طرف حضرت ہمیں اس مختصر لیکن بہت ہی گہری و عمیق حکمت میں رہنمائی فرما رہے ہیں ہم اسے سمجھ پائیں وہ تمہید یہ ہے کہ نہج البلاغہ کا یہ تیسرا حصہ دو حصے ہیں تین حصے ہیں نہج البلاغہ کے پہلا حصہ خطبات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ مکتوبات کا حصہ ہے اور تیسرا مختصر جملات ہیں تیسرے حصے کو کلمات قصار یا حکم کا نام دیا جاتا ہے حکمتیں ہیں اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ کلمات نہج البلاغہ و خصوصاً یہ تیسرا حصہ انسان کی زندگی کے لیے الہی حکمت ہے حکمت اردو زبان میں ایک طریقہ علاج کا نام ہے قدیمی یونانی طریقہ علاج جس میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے خاص صفوف بنا کے اور مائعات کے ذریعے سے علاج معالجہ کیا جاتا ہے لیکن قرآن کی زبان میں و دین کی زبان میں اور ائمہ اطہار کی زبان مبارک میں و نہج البلاغہ میں حکمت سے مراد طریقہ علاج نہیں ہے نہ جدید نہ قدیم قرآن کریم نے انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی تعلیم کتاب و حکمت قرار دیا ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہم نے جس کو حکمت عطا کی ہے اسے خیر کثیر عطا کی ہے
سبحان اللہ
اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ انبیاء حکمت لے کر آئے ہیں اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلائیں حکمت کے ذریعے, واعظ حسن کے ذریعے اور جدال احسن کے ذریعے. حکمت مضبوط محکم مستحکم اصولوں کو کہتے ہیں, علمی اصول ہوں یا عملی اصول جن کے مطابق انسان کو چلنا ہے, عمل کرنا ہے. ایسے اصول جنہیں باطل نہ قرار دیا جا سکے, جن میں شک و شبہ نہ ڈالا جا سکے, جن میں کوئی سستی و ریب موجود نہ ہو, اور فیصلہ کن بھی ہوں جن کے اندر ابہام نہ ہو, کسی قسم کی تردید و حیرت اور کنفیوژن نہ ہو. ایسی مضبوط ضابطے کو قرآن کی زبان میں حکمت کہا جاتا ہے. اور نہج البلاغہ میں ہی حضرت کا فرمان ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن, حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے, اور جہاں بھی ملے. بلکہ امام کا یہ بھی فرمانا ہے کہ بعض اوقات حکمت, جس طرح قیمتی چیزیں بعض اوقات مالکوں کے پاس نہیں بلکہ چوروں کے پاس بھی موجود ہوتی ہیں, کہیں سے چرا لیتے ہیں, اور اگر کوئی قیمتی چیز کسی چور کے پاس بھی ہو تو وہ اس کی نہیں ہوتی, مالک کی ہوتی ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ حکمت جہاں بھی ملے لے لو. بعضوں نے حکمتیں چرا لی ہیں. چونکہ وارث جب حکمتوں کے قدردان نہیں ہوتے تو چور اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المومن, جہاں بھی گمشدہ حکمت نظر آئے مومن کو فوراً لے لے, چونکہ حق مومن کا ہے. حکمت کے مقابلے میں, قرآنی اصطلاح کے مطابق حکمت کے مقابلے میں حماقت کا لفظ آتا ہے, یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, البتہ صفاحت کے ساتھ, یعنی اس کے لیے جو جملہ قرآن نے استعمال کیا, صفی کا لفظ ہے, صفاحت ہے. حماقت حکمت کے مقابلے میں ہے. حماقت بیوقوفی کا راستہ و بیوقوفی کے اصول, بیوقوفی کے ضابطے اور قوانین, جن کے اندر دانائی نہ ہو, جن کے اندر مضبوطی نہ ہو, جن کے اندر استحکام نہ ہو, جو پائیدار نہ ہو, سست ہوں, ایسے اصولوں کو حماقت کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی حماقت سے اجتناب کا حکم ہے کہ پرہیز کرو, احمق سے بھی پرہیز کرو اور حماقت سے بھی پرہیز کرو. نہ خود بیوقوفی اختیار کرو, نہ بیوقوفوں کو اپنا دوست بناؤ اور ساتھی بناؤ. نہج البلاغہ میں حضرت کا فرمان ہے مومنین کے نام بھی اور اپنی اولاد کو بھی, فرمایا کہ ایاکم و مصادقت الاحمق, خبردار کسی احمق و بیوقوف کو اپنا ساتھی نہیں بنانا, بیوقوف آپ کے قریب نہ آئے. اصل میں قرآن کریم اور خطبات نہج البلاغہ جو تفسیر قرآن کریم ہیں, انسان کو دو زندگیاں بتا رہے ہیں, ایک حماقت آمیز زندگی اور ایک حکمت آمیز زندگی. وہ زندگی جو حکمت کے تحت بسر ہوتی ہے, اور وہ زندگی جو حماقت کے مطابق طے کرتا ہے انسان وہ گزارتا ہے. احمقانہ زندگیاں و بیوقوفی کی زندگیاں اگر دیکھنی ہیں, اس کے لیے ہمیں زیادہ مطالعے کی ضرورت نہیں ہے, فقط مشاہدہ کافی ہے اپنی ہی مملکت کا, اپنی ہی قوم کا, اور اپنے ارد گرد ہی دیکھیں تو ہمیں حماقت کے اوپر گزرتی ہوئی فراوان زندگیاں نظر آئیں گی. یہ مملکت جس کا آج یہ حال ہو گیا ہے, ہر پہلو سے, جس میں سیاست, جس میں مذہب, جس میں سماج, جس میں قوم, جس میں امن و امان, سب کچھ متاثر ہوا صرف حماقت کی وجہ سے و احمقوں کے ہاتھوں. مذہب جیسی نورانی دنیا کو بھی انہوں نے نفرتوں اور تفرقے کی آماجگاہ بنا دیا ہے, وہ سیاست جس کے ذریعے سے مملکت کو چلنا چاہیے تھا, وہ مملکت کا نظم برقرار ہونا چاہیے تھا, اور سیاست کو اپنی شہوات اقتدار کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کی رفاہ کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی بقا کے لیے ضروری تھی، احمقوں نے اور حماقتوں نے اس کو الٹ کر دیا ہے۔ ضرورت تو سب ہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس موجودہ صورتحال سے باہر آئیں۔ کوئی پاکستانی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو سوائے شیاطین کے، وہ راضی نہیں ہیں اس صورتحال پر اور چاہتا ہے کہ باہر آئے، یہ حالات ختم ہوں، ہمارا ملک پر امن ہو جائے، یہ ملک آسودہ ہو جائے، یہاں پر اخوت و برادری کا ماحول پیدا ہو، یہاں پر رواداری کا ماحول پیدا ہو، یہاں سمجھداری کا ماحول پیدا ہو۔ کس طرح سے حماقتوں کے ذریعے سے مملکت اور زیادہ نابودی کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان جیسے ملک کی ضرورت حکمت ہے تاکہ حماقتوں سے نجات دی جا سکے۔ حماقتوں سے نجات نہیں دی جا سکتی، حماقتوں کے ذریعے حماقتوں سے نہیں باہر آ سکتے، حکمت کے ذریعے حماقت سے باہر آ سکتے۔ تفرقے کا جو توڑ و تفرقے کا جواب تفرقہ نہیں ہے، تفرقے کا جواب اخوت ہے، اتحاد ہے و وحدت ہے۔ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے، نفرت کا جواب محبت ہے۔ ہر چیز دوسری کو کاٹتی ہے، محبت نفرت کو کاٹتی ہے اور نفرت محبت کو کاٹتی ہے۔ اخوت تفرقے کو کاٹتی ہے اور تفرقہ وحدت کو کاٹتا ہے۔ حکمت حماقت کو کاٹتی ہے اور حماقت حکمت کو کاٹتی ہے۔ یہ ملک ہر سطح پر حماقت کا شکار ہو گیا ہے، یہ قوم ہر پہلو سے حماقت کے حصار میں گرفتار ہو چکی ہے، ہر شعبہ اس کا حماقت کے اندر ڈوب گیا ہے، اور حماقت کی دلدل میں جب کوئی غرق ہو جائے تو اسے فقط حکمت نکال سکتی ہے۔ اگر احمقوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو اور نابود کریں گے سب کچھ۔ اس لیے حکمت ضروری ہے یہاں پر، اور حکمت وہی ہے جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کرام مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور جیسے اہل بیت نے و بالخصوص امیر المومنین نے ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ دانائی و چالاکی کو بسا اوقات ہم دانائی کو سمجھتے ہیں، چالاکی بھی دانائی ہی ہے۔ ایک مقام پر امام ششم حضرت جعفر آل محمد علیہ السلام اپنے شاگردان و اصحاب کو معارف دینی تعلیم فرما رہے تھے، اور اس دوران امام نے انہیں عقل کا معرفت کروائی، عقل کی تعریف بتائی ان کے سامنے کہ عقل کس کو کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ العقل ما عبد به الرحمن وقت صبت به الجنان، عقل اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے خدا کی بندگی کی جائے اور جس کے ذریعے سے انسان آخرت میں نجات پا کے جنت جا سکے، اس کا نام عقل ہے۔ یہاں پر ایک شخص بیچ میں بول پڑا، چونکہ ان کے زمانے میں یا اس زمانے میں عقل مند لوگ کچھ مشہور تھے کہ یہ بہت دانا اور عقل مند ہیں، اور وہی شہرت جس کی تھی دانائی میں اور عقل مندی کے طور پر، اس شخص نے فوراً اٹھ کے سوال کیا، واللتی فی معاویہ، بس یہ جو امیر شام کے اندر عقل ہے، عقل مند تو بہت ہے لیکن نہ اس نے خدا کی بندگی کی ہے اور نہ اس سے اس نے اپنی نجات کا سامان فراہم کیا ہے، تو یہ کیسی عقل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عقل نہیں ہے، تلک شیطنہ، یہ شیطنت ہے، اسے عقل نہیں کہتے، یہ شیطنت ہے۔ چالاکی اور چیز ہے، دانائی اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے۔ عزیزان، آج سب کی ضرورت پاکستان کے اندر بالخصوص و پوری دنیا میں بالعموم جس چیز کی ضرورت ہے وہ حکمت علوی ہے، حکمت علی۔ حکومت علی قائم نہیں کر سکے، ہم محروم ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حکمت علی سے دور ہیں ہم۔ اگر حکمت امیر المومنین سمجھ میں آ جائے، حکومت علی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر علی حکومت قائم بھی کر لیں اور حاکم بن بھی جائیں لیکن لوگ حکمت نہ سنیں علی کی،
اللہ اکبر،
وہ حکومت بھی مشکلات میں پڑ جاتی ہے. اور یہ حکمت مہجور و متروک ہے، ہمارے پاس موجود ہے اور آج کی دنیا کی نجات کا ذریعہ ہے. شیعہ جہاں بھی ہے، جہاں بھی ہے، اس کی نجات کا ذریعہ اسی حکمت کے اندر ہے. آج آپ توجہ فرمائیں، عراق عبرت کا نمونہ آج بھی ہے. عراق پہلے بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی. آج عراق میں شیعہ حکومت ہے، شیعہ کے پاس ہے حکومت و اقتدار، ملک کا اصلی اقتدار، حاکمیت شیعہ کی ہے. آپ معلوم نہیں کس حد تک عراق کے حالات سے آشنا ہیں و آگاہ ہیں، اور کوئی ایسا ذریعہ ہے آپ کے پاس جو آپ کو صحیح حالات سے آگاہ کرے؟ چونکہ عموماً ہمارا میڈیا نہیں بتاتا ہمیں. عراق کے اندر روزانہ ایک اوسط اندازہ یہ ہے کہ روزانہ 80 سے 90 شیعہ شہید ہوتے ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب شہادتیں اتنی ہوں تو زخمی کتنے ہوتے ہیں، کتنے گھر ویران ہوتے ہیں، کتنے سہاگ اجڑتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنے خاندان بے سرپرست ہو جاتے ہیں، اور کتنا ایک قوم کی تحقیر ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک ایسی مملکت کے اندر جہاں پر اس وقت قوت شیعہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں پاکستان سے بھی زیادہ شیعہ آشفتگی کا شکار ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ حکومت تو قائم کر لی ہے لیکن اس حکمت علوی کی طرف ابھی توجہ نہیں آئی. وہ چیز جو نجات دے سکتی ہے ہمیں وہ حکمت علوی ہے. یہی کوفہ جس میں امیر المومنین نے حکومت قائم کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اسی عراق کے اندر و کوفہ کے اندر مدینہ سے دارالخلافہ منتقل کیا کوفہ میں تاکہ مستحکم کر سکیں، لیکن کوفہ میں جا کر دعا کی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، یہ میری بات نہیں سمجھتے اور میں ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں انہیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہوں، یہ مجھے اپنی دنیا کی طرف بلاتے ہیں، متضاد راہوں کے راہی ہیں ہم، انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے. عزیز من، اگر کوفہ میں حکومت علوی قائم بھی ہو جائے لیکن قوم حکمت علی پر کان نہ دھرے، اس وقت امیر المومنین بھی دعا کرتے ہیں خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے. اگر عراق کے اندر اور پاکستان کے اندر اور دیگر ہر خطے میں کہ جہاں جہاں شیعہ آباد ہے، شیعہ کی ایک بڑی تعداد کسی بھی سرزمین کے اندر ہے، آپ الحمدللہ اہل فضل و دانش ہیں، آگاہ ہیں، اس وقت جتنی ناامنی ہے وہ شیعہ نشین ملکوں کے اندر ہے سوائے مصر کے. مصر میں شیعہ کم ہیں یا نہیں ہیں لیکن ناامنی ہے. اس کے علاوہ باقی ہر ملک جس کے اندر آشوب ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد شیعہ مومنین کی و شیعہ مسلمانوں کی آباد ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ اصل شیطانی منصوبہ در حقیقت اس کا ہدف و مقصد شیعہ ہے. اور جس طرح علامہ اقبال نے ایک اہم اپنی نظم میں، شعر میں، کلام میں ذکر کیا ہے کہ شیطان اگر گھبراتا ہے تو وہ فقط آئین پیغمبر سے گھبراتا ہے، اور اپنے چیلوں کو ہمیشہ یہ خبردار کرتا ہے کہ الحذر 100 بار، الحذر 100 بار، ڈرو اور خبردار رہو کہ کہیں آئین پیغمبر زندہ نہ ہو جائے. کیوں آج تشیعوں کے ساتھ اتنا عناد، اتنی دشمنی اور اتنا کینہ اور اس قدر تیاریاں ہیں تشیعوں کے لیے؟ اندازہ ہونا چاہیے کم از کم ہمیں کہ کیا تیاریاں آپ کے لیے ہو رہی ہیں. ان تیاریوں میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی عالمی تکفیری فوج بن رہی ہے. بندر بن سلطان، سعودی عرب کے اخراجات سے بندر بن سلطان کی سربراہی میں، بندر بن سلطان پہچان لیں آپ اس شخص کو، آج کا عبید اللہ ابن زیاد، آج کا عبید اللہ ابنی زیاد ہے. یہ صفاق انسان جسے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے تکفیری مملکت بنانے کے لیے, تکفیری لشکر بنانے کے لیے, تکفیری فوج بنانے کے لیے, اور بن رہی ہے یہ فوج اور بن چکی ہے, اس کا کچھ حصہ تکمیل کی حالت میں ہے. جنہوں نے شام و عراق کو ایک تکفیری ریاست کے طور پر نقشے بھی اس کے شائع کر دیے ہیں, شاید دیکھے ہوں گے آپ نے کہیں کسی میڈیا میں نقشے شائع کیے ہیں جس میں کربلا اور نجف کا نام بھی نہیں ہے, مزارات نہیں ہیں, بغیر مزاروں کے نقشے شائع کیے ہیں. کیوں تشیع کے خلاف اتنی نفرت وکینہ ہے؟ اس وجہ سے کہ پہلے تشیع کے خلاف مخالفت تھی, ہر جگہ تھی, جہاں شیعہ تھے وہاں مخالفین بھی تھے. ان لوگوں کو زیادہ تر اعتراضات شیعہ کی رسومات پر ہوتے تھے. ابھی بھی ہیں بعض لوگوں کو, آپ کے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آپ کی رسومات پر اعتراض ہیں, یہ علم کیوں لگاتے ہیں, ماتم کیوں کرتے ہیں, مجلس کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں, اس قسم کے سوالات یا اعتراضات کچھ لوگوں کو ہیں. اسی حد تک خوب ظاہر ہے کہ اس میں شدت نہیں آتی, بے شک مخالف بھی ہوں, اور رہا سلسلہ قدیم سے رہا جو رسومات کے مخالف تھے یا اعتقادات کے مخالف رہے ہیں, صدیوں سے رہے ہیں, لیکن یہ کینہ جو اس وقت عالمی سطح پر وجود میں آ رہا ہے, یہ تیاریاں جو کی جا رہی ہیں, اتنی تیاریاں تاریخ میں کبھی بھی تشیع کے خلاف نہیں ہوئی. مخالفتیں ضرور ہوئی ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں, اعتراضات ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کے عظیم لشکر, اور وہ بھی اتنی بڑی لاگت کے ساتھ اور اتنے بڑے وسیع منصوبے کے ساتھ, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ تشیع اپنی طاقت کا بھی اظہار کر رہا ہے, طاقت بن کر ابھر رہا ہے. یہ لشکر رسومات کے مخالف نہیں ہے, یہ لشکر شیعہ کی طاقت کے مخالف ہے, قدرت و قوت کے مخالف ہے, اور انہیں راز پتا ہے تشیع کی قوت کا راز کہاں پر ہے. اس سے دشمن دقیق آشنا ہے, چونکہ انہوں نے اسٹڈی سرکل بنائے ہوئے ہیں, اسٹڈی سینٹر بنائے ہوئے ہیں, اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ادارے بنائے ہوئے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم اپنی فرصتوں کو اسی معمول کے معمولات میں ہی گزار دیتے ہیں, وہ اپنی فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, موقعوں سے اپنے دانشور سائنٹسٹ, سوشل سائنٹسٹ بٹھا کر مطالعہ کرتے ہیں, دقیق مطالعہ کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کہاں کہاں شیعہ کیا کر رہا ہے. مثلاً ابھی کل ہی شاید ایک جوان آئے کہنے لگے کہ ایک مغربی سکالر ہیں, وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے, پکیدہ لیٹر بھی دکھایا, کارڈ بھی دکھایا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ لاہور کے اندر تشیع کا مطالعہ کرنے آئے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر یہ کر رہے ہیں, کسی مغربی ملک سے آئے ہیں, پروجیکٹ ہے ان کے پاس اور وہ مطالعہ کر رہے ہیں. خوب ظاہر مطالعہ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, دقیق ہر چیز آ کر ملیں گے آپ سے, آپ کے سلسلے دیکھیں گے, آپ کے مدرسے دیکھیں گے, آپ کے مجالس دیکھیں گے, آپ کے رجحانات دیکھیں گے, آپ کے تمایلات دیکھیں گے, آپ کے جوانوں کو دیکھیں گے, آپ کی خواتین کو دیکھیں گے, آپ کی رسومات کو دیکھیں گے, سب کچھ دیکھیں گے, اور اس سب مطالعے میں تلاش کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے ان کے پاس اصل طاقت کا راز و سرچشمہ, ان کا کیا چیز ہے, آیا وہ یہاں اس ملک میں بھی ہے یا نہیں ہے. پھر انہی مطالعات سے یہ سروے دے دیے جاتے ہیں پلاننگ سینٹرز کو, وہ پلاننگ سینٹرز ان کے اوپر پلاننگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اسٹریٹجی بناتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے اقدام کرتے ہیں, اور یہ کام ہوا ہے. ابھی شناختہ شدہ عالمی سطح کے جو ادارے جو تشیع کے اوپر مطالعات ہیں, جن کے فقط مہدویت کے اوپر مطالعات کے لیے کئی سینٹرز ملکوں میں بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنے مطالعات کر کے پیش کیے ہیں کہ یہ مہدویت کی ڈاکٹرین شیعوں کے پاس موجود ہے, اور یہ مہدویت ایک عالمی حکومت کا نظام ہے, شیعہ کے پاس عالمی حکومت کا نظام ہے, اور ابھی سے اس عالمی حکومت کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع ہیں. جن کا نظریہ ہے مہدویت, ان کے اندر عالمی حکومت قائم کرنے کی تیاریاں کم ہیں, اس عالمی حکومت کو روکنے کی تیاریاں زیادہ ہو رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جا کر کے ان کے پاس راز کیا ہے, طاقت کا راز کیا ہے. میں پہلے کئی دفعہ یہ نقطہ ذکر کیا ہے، غیر مصدقہ بات ہے یہ، یعنی کسی معتبر مجھے کتاب میں یا مدرک میں نہیں ملی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطالعے میں آئی ہے لیکن کسی مستند جگہ پر مطالعہ نہیں ہوا اس کا، شاید آپ کے نظر میں ہو کوئی اس کی سند تو بتا دیں. ایک واقعہ کسی نے نقل کیا کہ نیپولین جب فتح جہان کے لیے نکلا کہ دنیا فتح کرنی ہے اس نے، تو اس کو بڑی کمی فوج کی محسوس ہوتی تھی. اس کا ہدف بہت زیادہ بڑا تھا کہ میں ساری دنیا پر قبضہ کرنا ہے، لیکن بڑی ساری دنیا پر قبضے کے لیے اتنی فوج اس کے پاس نہیں تھی. بڑی مشکل سے فرانسیسیوں کو تیار کرتا تھا، ایک حملہ کرتے پھر بھاگ جاتے تھے واپس، پھر تنہا رہ جاتا، پھر اس کے بعد کئی مہینے یا سال لگ جاتے اس کو دوبارہ ایک نیا لشکر بنا کے کسی نئے محاذ پر جانے کے لیے. یہ اس کی اصل مجبوری و پریشانی تھی. جب آیا عرب علاقوں کے اندر داخل ہوا فتوحات کے لیے، تو ایک جگہ پر محرم آ گیا اس کو، اور محرم کے دوران اس کا اس علاقے میں گزر ہوا یا وہاں پڑاؤ تھا اس کا، اس نے ایک منظر پہلی دفعہ آنکھوں سے دیکھا، اور وہ یہ کہ مجلس کا انتظام ہوا، کالے کپڑے لگائے گئے، بینر لگائے گئے، جگہ تیار کی گئی، اور پھر اس کے بعد پہلی محرم سے وہاں مجالس شروع ہو گئی. ان مجالس میں لوگوں نے آ کے شرکت کی، اور یہ اس نے پوچھا کہ یہ کیا اجتماع ہے، کس قسم کا اجتماع ہے. آگاہ کرنے والوں نے کیا کہ یہ اس طرح کی مناسبت ہے، اور یہ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، اور شہادت ہے امام کی، اور اس مناسبت سے یہ جمع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا گیا ہے، اس کی دلچسپی اس میں تھی کہ یہ اتنی پبلک اکٹھی کیسے ہو گئی ہے، کس وجہ سے آئے ہیں. انہوں نے کہا ان کو کوئی کارڈ نہیں بھیجا گیا، کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا، کچھ بھی ان کو یہاں جذب کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ کالا نشان کافی ہے. یہ جہاں بھی اٹھا دیتے ہیں یہ قوم خود ہی وہاں جمع ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جس قوم کے پاس یہ چیز موجود ہے، میں حیران ہوں کہ ابھی تک دنیا پہ اس کی حکومت کیوں قائم نہیں ہوئی. تعجب ہے مجھے کہ یہ کیوں ابھی تک یہ قوم حاکم نہیں بن سکی، جس کے پاس اتنی آسانی سے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اتنی آسانی سے لوگ جمع کر لیتے ہیں. کہا میں دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے ہر جتن کرتا ہوں، لیکن لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے. یہ ہوتا ہے کہ دشمن بعض اوقات یا مخالف وہ زیادہ باریکی سے دیکھتا ہے مطلب کو، اور اسے طاقت پتہ چل جاتی ہے. ہمارے نزدیک علم رسم ہے، اور دشمن کے نزدیک علم طاقت کا ایک ذریعہ ہے. ہم ان چیزوں کو بڑا سادہ اور سرسری سمجھتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے، وہ یہی مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت کا راز کیا ہے، کہاں پر ہے طاقت کا راز ان کے اندر، اور ٹھیک اسی نقطے کو آ کر پکڑتے ہیں اور چھیڑتے ہیں، اور اسی نقطے سے ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تشیع کی طاقت کا راز در حقیقت اس حکمت میں ہے جو ائمہ تشیع نے تشیع کے لیے بیان فرمائی ہے،
سبحان اللہ.
اور جس حکمت کا سرچشمہ و سرشار سرچشمہ نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ جیسے بہت دور ہیں ہم، افسوس کی حد تک اس سے دور ہیں ہم. نہج البلاغہ ایک امام کی فریادیں ہیں. نہج البلاغہ ایک اہل سنت کے بڑے جید عالم نے، شیخ مفتی محمد عبدو، بڑی بڑا نام ہے مصر کے علماء میں سے، بہت جید علماء میں سے ہیں، مفتی محمد عبدو جامع الازہر کے سابق رئیس ازہر تھے، زعیم الازہر سید جمال الدین افغانی کے شاگردوں میں سے تھے. اور یہ جتنی بیداری کی تحریکیں شروع ہوئی ہیں مذہبی دنیا کے اندر، خصوصاً اہل سنت میں، اس کے بانی مبانیوں میں سے شیخ محمد عبدو ہیں. شیخ عبدو نے نہج البلاغہ، انہوں نے لکھا کہ میں کیسے آشنا ہوا، کہا ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میں، اور یا قید تھا یا کسی جگہ تنہائی میں تھا، اور ذہن پہ بہت دباؤ پڑ رہا تھا، کسی کام کو جی نہیں کر رہا تھا، نہ پڑھنے کو، نہ لکھنے کو، نہ بسا اوقات اکتاہٹ آتی ہے انسان کے اندر، ایسا اعصابی دباؤ آ جاتا ہے انسان کو، چین نہیں آتا، بے چینی، بے کل ہو جاتا ہے انسان. ایسی بے چینی کے عالم میں کہا میں بیٹھا ہوا تھا، اور کتابوں پہ کتابیں اٹھاتا تھا، ایک کتاب اٹھاتا اس کو دیکھ کے پھر اس کو بھی رکھ دیتا کہ یہ بہت پہلے پڑھ چکا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. مختلف قسم، چونکہ بہت بڑے ادیب بھی تھے، قلمکار بھی تھے، بڑے مفتی، رائٹر، اور کہا کہ میں ہر کتاب اٹھاتا لیکن بے رغبتی کے ساتھ اس کو رکھ دیتا، ہر طرح کی کتاب اٹھائی، اسی طرح کتابوں میں کتابیں اٹھا کے رکھتا رہا اکتاہٹ کے عالم میں، کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب آئی، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آج تک میں نے نہیں دیکھی اور نہیں پڑھی، اس کو جو کھولا، کھول کر ایسے ہی اچانک ناگہان کھولا کسی صفحے کو، آپ جس طرح آپ کہتے ہیں رینڈم میں کھولا، اس کو ایک صفحہ نکلا، جو ہی وہ صفحہ پڑھا اس کے جملے کہا تیر کی طرح میرے دل پر لگے، اور ان جملوں نے مجھے سکون دیا اس بے چینی کے عالم میں، اور جوں جوں میں پڑھتا گیا آہستہ آہستہ وہ جملے میرے دل میں اترتے جا رہے ہیں اور تسخیر کرتے جا رہے ہیں، میرے دل و دماغ کو تسخیر کرتے جا رہے ہیں، کہا پھر میں بے خود ہو گیا، مجھے نہیں پتا چلا میں کب تک اس کو پڑھتا رہا، اور جب بہت پڑھ چکا تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ دیکھو یہ ہے کس کی ہے، یہ کتاب کس کی ہے، کہا اس کے بعد میں نے اس کا ٹائٹل بعد میں کھولا، بہت سارا پڑھنے کے بعد کئی صفحات، اور جب میں نے دیکھا کہ یہ ہے کس کی ہے، یہ کون ہے جو اس قدر بیان جس کا عالی ہے، تاثیر گزار ہے، جو روح دل میں اتر رہا ہے، یہ کون ہے، جب میں نے اس کے پہلے صفحے پہ دیکھا اور دیکھا کہ یہ کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس وقت کہا میرا نظریہ بدل گیا، اور میں اس کتاب کو پھر اول سے پڑھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد پوری میں نے پڑھی اور اس کے اوپر تفسیر لکھی شیخ محمد عبدو نے، ابھی جو آپ کے ملک میں دو نسخے چھپ رہے ہیں ترجمے جن کتابوں کے کیے جاتے ہیں، وہ تصحیح شدہ ایک نسخہ شیخ محمد عبدو کا ہے، یہ جس کے ترجمے یہاں پر ہیں، دو نسخے ہیں، اتفاقاً دونوں اہل سنت کے تصحیح شدہ ہیں، یہ دلچسپ معلومات آپ کے لیے، پاکستان میں جتنے بھی نہج البلاغہ کے نسخے چھپ رہے ہیں ترجمے ہو کر مختلف بزرگوں کے، علماء کے، یہ متن عربی کا ان کا تصحیح شدہ متن، یہ دو اہل سنت کے علماء کا ہے، ایک صبحی طفیلی کا ہے اور ایک معاف کرنا صبحی صالح کا ہے، جو دمشق کے عالم ہیں پروفیسر صبحی صالح، اور دوسرا مفتی محمد عبدو کا ہے، ترجمہ ہمارے علماء کا ہے، تصحیح متن کی ان بزرگوں نے کی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کے اثرات ذکر کیے کہ کس طرح یہ کلام روحوں میں اترتا ہے اور روح کو تسخیر کرتا ہے، اور پھر لکھتے ہیں خود کہ میں نہج البلاغہ کے اندر گیا جب تو دیکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں پھر علی کی دنیا سے آشنا ہو گیا اور بالکل الگ دنیا مجھے لگی وہاں پر، اور اس وقت میری آنکھیں کھلی، میں اندھیروں اور ظلمتوں سے نکلا اور مجھے نور مل گیا، میں اس نورانیت میں آ گیا، اور اس کے بعد شیخ عبدو نے قرآن کی تفسیر بھی کی، شیخ عبدو نے بہت کچھ کیا، وہ نورانیت جو خود اعتراف کرتے ہیں در حقیقت نہج البلاغہ سے مجھے نصیب ہوئی ہے، اگر کسی کو توفیق ہو جائے نہج البلاغہ میں علی کی دنیا میں جھانک لے اور علی کی حکمت سے آشنا ہو جائے، اسے تمام صورتحال سامنے نظر آ جاتی ہے، عزیزان اس وقت طاقت آپ کے پاس، یہی حکمت ہے جو آپ کے پاس طاقت ہے، اور دشمن اس طاقت کی طرف پہلے متوجہ ہو جاتا ہے، آج دیکھیں ایران کے اوپر کتنا دباؤ ہے، گزشتہ 5 سال دباؤ ڈالا، اب اس سال سے اس دباؤ کا نتیجہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہراً یہ کہتے ہیں کہ انہیں اعتراض ہے ان کی ایٹمی تنصیبات کا، ایٹمی صلاحیت پر خطرہ ہے، اصل ان کو ایٹمی صلاحیت کا خطرہ نہیں ہے، میں پہلے بھی ایک مجلس میں کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کا آغاز شاہ کے دور میں خود امریکہ نے کیا ہے، ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کا منصوبہ امریکہ کا تھا شاہ کے دور میں، بوشیر ابھی بھی وہ جگہ ہے جہاں بہت بڑا پلانٹ ہے جو ابھی روس بنا رہا ہے، روس تکمیل کر رہا ہے اس کی، یہ امریکہ نے شروع کیا تھا، ابھی سعودی عرب کو ایٹمی طاقت بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب کو ایٹمی طاقت بنایا جائے، اس وقت چونکہ ایران تھا پولیس مین ان کا، لہذا ایران کو ایٹمی طاقت بنا رہے تھے، خوب جب شاہ کی حکومت تھی تو ایران کا ایٹمی طاقت ہونا تمہارے لیے ضروری تھا، اور آج وہی ایران ہے، ایران تو وہی ایران ہے، جغرافیہ وہی ہے، باؤنڈری وہی ہے، سرحد وہی ہے، پرشین وہی ہے، زمین وہی ہے، سرزمین وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، کیا فرق پڑا ہے کہ آج وہ ایٹمی طاقت بنتا ہے اور اسے نہیں بننے دیتے؟ وہ در حقیقت ایٹمی طاقت نہیں ہے، فقط ایک چیز میں تبدیلی آ گئی، شہنشاہیت کی جگہ ولایت آ گئی ہے. اگر آج ایران ایٹمی طاقت بن بھی جائے، کتنے ایٹمی طاقت بنے گا؟ ایران ابھی پرائمری سطح پر ہے، اگر بنا بھی لے تو جیسے آپ کے وہ شبرات کے پٹاخے ہوتے ہیں، ان کی ایٹمی طاقت کے مقابلے میں تو یہی ہوگا نا. جو ابھی جو لوگ ایٹم بنائیں گے، بم بنائیں گے، ان کا بم کیا ہوگا؟ اور جو 60 سال سے بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کی ایٹمی طاقت کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اتنی ایٹمی طاقت ہے کہ وہ زمین نہیں بلکہ اس پورے منظومہ شمسی کو اڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے بموں کے مقابلے. پھر ایٹمی طاقت سے ڈرتے کب ہیں یہ؟ وہ ایٹمی طاقت جو خود انہوں نے ٹیکنالوجی بنائی، اگر ایٹمی طاقت سے ڈرتے ہوتے تو پاکستان سے زیادہ ڈرتے ہی. پاکستان سے بزارہ نہیں ڈر. دیکھیں سارے سیاستدان روڈوں پہ نکل کے دھرنے دے رہے ہیں کہ ڈرون بند کرو. اور تمہارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایک دھمکی دو ان کو اور ڈرون بند کر دو ان کے. لیکن آپ دیکھیں گے وہ نہیں ڈرتے ایٹمی طاقت سے. ایران بھی اگر ایٹمی طاقت بن جائے، اس سے ڈرتے کس سے ہیں؟ ڈرتے اسی سے ہیں جس نے قرآن نے کہا ہے الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. کفار کو ایٹمی طاقت نہیں، ولایت کا نظام مایوس کرتا، اس سے ڈرتے ہیں زیادہ، اس کے دشمن ہیں زیادہ. ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ طاقت کس کے اندر ہے. اس وقت سارے دین اسلام کی طاقت تشیع کے پاس ہے، تشیع کی طاقت اس نظام علوی کے اندر ہے، نظام ولایت کے اندر ہے. اس لیے اتنے اہتمام سے رسول اللہ نے اس کو اعلان کیا تھا، لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں اور اسے پس پشت رکھا. اس نظام تک آنے کے لیے ہمیں حکمت علی کی ضرورت ہے، حکمت علی جو ہماری پوری زندگی کے لیے ہو. ہمارے گھروں میں ابھی حکمت ہے، ہم معلوم نہیں کس کے تحت زندگی بسر کریں، نام آپ خود رکھ لیں. ہمارے گھریلو مسائل، خواتین مردوں کے لین دین، رشتے، امورات، آیا حکمت دین کے تحت زندگیاں بسر ہو رہی ہیں؟ ہمارا شہری نظام حکمت دین کے تحت ہے، ہمارا تعلیم حکمت دین کے مطابق ہے، حکمت علوی کے مطابق ہے، نہ کسی اور نظام کے مطابق ہے. اس نظام کا نام خود دیکھ لیں کیا نظام ہے. امیر المومنین نے ایک ایک نقطے کے بارے میں ضابطہ بیان کیا ہے کہ ان ضابطوں کے مطابق زندگی بسر کرو، تم ان قوانین کو اپناؤ اپنی نجی زندگیوں میں، اپنی اجتماعی زندگیوں میں، اپنی سیاسی زندگیوں میں، اپنی کاروباری زندگیوں میں، اپنی تعلیمی زندگیوں میں، اپنی پیشہ ورانہ زندگیوں میں، زندگی کے ہر مرحلے اور ہر شعبے کے لیے امیر المومنین کے بنے ہوئے اصول موجود ہیں، ان اصولوں کو اپناؤ عزیز من. پھر اس کے بعد ایک قوم تیار ہوتی ہے کہ جس کی حسرت تھی امیر المومنین کو، ایک قوم تھی جس سے بیزار تھے امیر المومنین. کوفہ میں لگ بھگ 90,000 کا لشکر تھا امیر المومنین کے زیر کمان، 90,000 لشکر، بعض اوقات لاکھ سے بھی بڑھ جاتا تھا. لیکن جو معمولاً کوفہ چھونی میں لشکر حاضر رہتا تھا ڈیوٹی پر، وہ 90,000 لشکر تھا. اس 90,000 لشکر کو بٹھا کر امیر المومنین نے کہا کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے. لیکن پھر کبھی تنہائی میں جا کر، خصوصاً نخلستان میں، کوفہ کے نخلستان میں کنویں میں جا کر کبھی حسرت کرتے تھے کہ انہیں لے لے اور کچھ اور قسم کے مجھے دے دے. ان کی حسرت تھی امیر المومنین کو، جو سمجھے امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں. ہم ہر زندگی کا مرحلہ، ہر زندگی کا پہلو امیر المومنین سے پوچھیں عزیزان. ایک جملہ جو میں نے بارہا نقل کیا امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، بارگاہ خدا میں مناجات کرتے ہوئے امیر المومنین فرماتے ہیں، اے پروردگار تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا، تو وہی پروردگار ہے جو علی کو چاہیے تھا. اے پروردگار، اے رب عزیز، تو بتا آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ وہی رب ہے جو مجھے چاہیے تھا، آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ ہم بھی ادب کے ساتھ یہی مطلب امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا آپ وہی امام ہیں جو شیعہ کو چاہیے تھا، لیکن آپ بتائیے آیا ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے؟ ہم وہی ہیں. یہ مثبت جواب لینا بہت ضروری ہے کہ علی خود فرما دے تم وہی ہو جو مجھے چاہیے. امیر المومنین اسی 9000 لشکر میں بیٹھ کر چند شخصیتوں کو بہت یاد کرتے تھے, چند شخصیات کو, ایک عمار یاسر کو بہت یاد کرتے تھے. این عمار, میرا عمار کہاں ہے. ایک ابو ذر غفاری کو بہت یاد کرتے تھے. وہ کوئی پوچھے مولا یہ 9000 بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اتنے لوگوں میں اس رش میں آپ یہ دو بوڑھے آپ کو یاد آ رہے ہیں نہ. وہ تھے وہ مالک اشتر, ابو ذر و عمار. عمار کو کیوں علی اتنا چاہتے تھے, 90 سال کا بوڑھا آدمی, اس لیے چاہتے تھے کہ عمار کی زبان مالک اشتر کی تلوار سے زیادہ تیز چلتی تھی. جب عمار آ کر بیٹھتے دشمن کے سامنے آ کر گفتگو کرتے, سب کی حجت بازی کو باطل قرار دیتے, حق کو برملا کر کے ثابت کر دیتے. کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ عمار کے سامنے آ کر بات کر سکے, اور عمار وہ تھے جنہوں نے کبھی بھی حق کو پنہان نہیں کیا, چھپایا نہیں, برملا جا کر ہر میدان کے اندر حق بیان کیا. اس لیے رسول اللہ نے عمار کو میزان قرار دیا کہ عمار کے قتل سے فیا باغیہ پتا چلے گا کون ہے, اور رائے حق معلوم ہوگی کون. یہ حسرتیں تھیں امیر المومنین کی. نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 289 میں امیر المومنین فرماتے ہیں لی کان فی ما مضا اخن, اسی 9000 کے لشکر میں بیٹھ کر امیر المومنین تقریر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لی کان فی ما مضا اخن فی اللہ, کہ گزشتہ زمانوں میں میرا ایک دینی بھائی ہوتا تھا جو اب مجھے بہت یاد آتا ہے. اب اس رش میں مجھے وہ بہت یاد آ رہا ہے, اور اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ وہ میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا, اور اس عظمت کی وجہ یہ تھی کہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت حقیر تھی. اس چیز نے اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا. خوب ایسی شخصیتوں کو یاد کرنا اتنے لشکر کے اندر بیٹھ کر, اس کے معنی یہ ہیں کہ علی کچھ سے بیزار ہیں, کچھ کی انتظار میں ہیں, کچھ کے بچھڑنے پہ افسوس کر رہے ہیں اور کچھ کے ساتھ دینے پر افسوس کر رہے ہیں. بعضوں کو کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا, اے کاش میری تم سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی. نہج البلاغہ میں یہ خطبے سارے پڑھیں, نہج البلاغہ کے اندر پڑھیں, مطالعہ کریں عزیز من, پڑھیں روزانہ کے مطالعے کی کتاب کے طور پر. بعض ہمارے استاد بتاتے ہیں نا, کچھ کتابیں سرانے کی کتابیں کہلاتی ہیں. سرانے کی کتابیں کون سی ہوتی ہیں نا, جن کے اوپر سر رکھ کے سوتے ہیں. سرانے کی کتابیں یعنی جنہیں انسان روز پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے, اور یہ روزمرہ کے مطالعے کی کتاب کو سرانے کی کتاب کہتے ہیں. یہ آپ کی روزمرہ کی مطالعے کی کتاب ہونی چاہیے. روز ایک صفحہ, اگر ایک خطبہ نہیں پڑھ سکتے, ایک صفحہ نہج البلاغہ کا روز پڑھیں. اتنا وقت تو مل ہی جاتا ہے نا, اتنا وقت ہر مومن کو, ہر انسان کو مل جاتا ہے. ایک صفحہ ضرور پڑھ کے سوئیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ علی چاہتے کیا ہیں, بیزار کس سے ہیں اور انتظار کس کی ہے. کیا ہم وہی ہیں جن کی علی کو انتظار تھی؟ کس طرح بنے کہ امیر المومنین سے یہ ہمیں سند مل جائے کہ تم وہی ہو جو مجھے چاہیے. اس کے لیے امیر المومنین نے خود رہنمائی فرمائی ہے, ضابطے بیان فرمائی ہے, حکمت بیان فرمائی ہے. یہ تیسرا حصہ حکمت کا, جیسے توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ کی مومنین کی خدمت میں مجالس میں عرض ہوتی ہیں یہ حکمتیں. ایک حکمت جو آپ کی قسمت میں آئی یہ ہے فقد الاحبت غربتن, دوستوں کا کھو دینا غربت اور غریب الوطنی تنہائی ہے. غربت فارس اردو میں فقیر کو کہتے ہیں, غریب یعنی فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, اس کو کہتے ہیں غریب آدمی ہے. یہ جان لیں, ان طبقات سے آشنا ہو جائیں کہ غریب, فقیر اور گدا, ان کا آپس میں کوئی رشتہ ربط نہیں ہے. گدا اور چیز کو کہتے ہیں, فقیر اور انسان کو کہتے ہیں, اور غریب اور انسان. غریب ممکن ہے بہت امیر ہو, غریب کے مقابلے میں امیر نہیں ہوتا. غریب اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھر بار سے, اپنے اہل و عیال سے, اپنے دیار و وطن سے دور ہو گیا ہو, اگرچہ ملیونر ہو, بہت پیسے ہوں اس کے پاس, بڑی جائیدادوں کا مالک ہو، بڑی کمپنیاں اس کی فیکٹریاں بھی ہوں، لیکن اپنے عزیزوں سے دور ہو گیا ہے، اپنے دیار سے دور ہو گیا، اپنے گھر بار سے دور ہو گیا ہے، رشتہ داروں سے. اس کو عربی زبان میں اس کو غریب کہتے ہیں. نادار اس وجہ سے نہیں کہتے غریب کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب یعنی گھر بار سے دور ہے، رشتہ داروں عزیزوں سے دور ہے. یہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک سال زندگی بسر کرنے کا خرچہ نہ ہو، درآمد نہ ہو، کہیں سے تنخواہ بھی نہ ہو، کوئی اس کے پاس ذریعہ بھی ایسا نہ ہو، لوگوں کی مدد امداد سے چل رہا ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. گدا، چونکہ یہ مکس ہے نا یہ سارے معنی، ہم ایک ہی شخص کو کہتے ہیں یہ غریب ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ فقیر ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ گدا ہے، اور اکثر فقیروں کا حق اٹھا کے گداؤں کو دے دیتے ہیں. ایک مال جو ضائع کر رہے ہیں ہم، وہ فقیروں کا مال. یہ ضروری ہے یہ آڈٹ کرنا ہر آدمی کو کہ میں کیا ضائع کرتا ہوں. ایک تو مال امام ضائع کر دیتے ہیں خمس، بعض دیتے ہیں بعض نہیں دیتے، جو دیتے ہیں وہ بھی دیکھیں کہاں دے رہے ہیں، ضائع نہ کریں. یہ مال امام ہے، آپ کے مال کے اندر مال امام ہے، آپ کے مال میں پانچواں حصہ آپ کا نہیں ہے، جو بچت ہے البتہ، آپ کے کمائے ہوئے مال کی بچت میں پانچواں حصہ آپ کا نہیں ہے. وہ یہ طے کر لیں آپ. اب اس کو کیا کر رہے ہیں آپ پانچویں حصے کو، خود جواب دیں گے. یہ ایک آپ کے مال میں دوسرا مال ہے. دوسرا آپ کے مال کے اندر جو مال ہے وہ فقیروں کا مال ہے، جیسے صدقات ہیں، صدقات فقیروں کا حق ہے، گداؤں کا حق گدائی جو مانگ رہے ہوتے ہیں چوک چوراہے پہ کھڑے ہوئے دروازے کھٹکھٹا کے مانگتے ہیں. یہ بعض اوقات آپ کے آتے ہیں، مثلا ماشاءاللہ اچھے اللہ نے گھر دیے ہوئے آپ کو، آپ کے گھر سے لگتا ہے کہ خوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن جو گدا مانگنے آیا ہے شاید اس کے پاس اس جیسے کئی پلاٹ ہو. ایسے ہوا ہے، میں ایک مومن کی گواہی سے یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک بہت اچھے لاہور کے علاقے میں بتایا کہ ہم نے ایک بہت اچھے علاقے میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے سے پلاٹ لیا، اور جب رجسٹری کا وقت آیا سائن کرنے کے لیے مالک بلایا گیا، مالک گدا تھا وہ. اتنا مہنگا پلاٹ کروڑوں روپے کا، اور وہ مالک اس کا گدا تھا، فقیر نہیں تھا، گدا تھا. فقیروں کا مال گداؤں کو نہ دیں آپ، گدا مانگنے والے، ضروری نہیں کہ فقیر بھی ہوں، ممکن ہے بعض فقیر بھی ہوں، لیکن عموماً مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے. فقیر کا حق فقیر کا حق ہے. یہی سمجھانا مقصود تھا کہ گدا اور چیز ہے، فقیر اور ہے، اور غریب، غریب جو گھر میں نہ ہو، جو غریب الدیار ہو، غریب الوطن ہو، اپنے گھر سے باہر ہو، اس کو جیسے آپ کے عزیز رشتہ دار جو اپنے ملک سے باہر ہے، یہ غریب الوطن ہے، وہ غریب وہاں پر زیادہ نعمتوں میں ہیں، جو اپنے وطن میں ہیں یہ اتنے متنائم نہیں ہیں جتنے وہ متنائم ہیں. غریب اجنبی جس کا کوئی شناسا نہ ہو، جس کا کوئی آشنا نہ ہو، جس کا کوئی ہمدرد خیرخواہ نہ ہو، جس کا کوئی اپنا نہ ہو، اپنائیت رکھنے والا اس کے ساتھ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ غریب ہے. وہ غریب جو گھروں سے، اپنے ملک سے، شہر سے، رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں، غریب ہیں، ان کی غربت تو ہے، لیکن دین میں، روایات میں اور نہج البلاغہ کے خطبات میں کچھ اور غریبوں کو بھی متعارف کروایا گیا ہے. ایک غریب وہ ہیں، وہ عالم ہیں جو جاہلوں کے اندر اسیر ہو جائے. وہ عالم، بہت بڑا غریب وہ عالم ہے جس کے ارد گرد سارے جو اللہ، یعنی جو اس سے کوئی علمی استفادہ نہ کریں. بلکہ روایات میں بھی ہے کہ ایسا امتحان ہے، خداوند جب کسی عالم کا سخت امتحان لیتا ہے، اس کو اس قسم کے ماحول میں گرفتار کر دیتا ہے تاکہ سخت امتحان ہو اس کا. ایک یہ کہا گیا کہ عالم غریب، یعنی عالم ہے لیکن اس سے کوئی استفادہ کرنے والا نہیں ہے. ایک کہا گیا کہ فقیر، فقیر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گاؤں میں، آبائی علاقے میں رہ کر بھی غریب ہی ہوتا ہے فقیر، چونکہ فقیر کا کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی خیرخواہ، کوئی ہمدرد اس کا نہیں ہوتا، کوئی اس کا چاہنے والا نہیں ہوتا. الیک الیک سکے رشتہ دار بھی اس کو نہیں پوچھتے، اس کے حال احوال پر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کو، بلکہ کئی دفعہ فوت ہو جاتا ہے، کسی جگہ ذکر ہوا کہتا ہے جی ہاں وہ فلاں، کئی سالوں بعد کہتے ہیں وہ تو فوت ہو گیا، پھر حیران ہو کے پوچھتے ہیں کب فوت ہوا، اسی کے محلے میں رہنے والا ہے، یہ نہیں پتا کہ میرا رشتہ دار ہے اور کب سے دنیا سے چلا گیا، یہ نہیں معلوم. جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے غریب ہی ہوتا ہے، فقیر یعنی جس کے پاس مال نہ ہو. چونکہ لوگ عموماً مالداروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تعلقات ان کے ساتھ رکھتے ہیں، فقیروں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے. اور ایک امیر المومنین فرماتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، احبا نہ ہو. توجہ فرمائیں، دوستوں کے لیے عربی زبان میں، روایات میں، قرآن میں کئی الفاظ استعمال ہوئے. مثلا دوست کو خلیل بھی کہتے ہیں، دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں، دوست کو رفیق بھی کہتے ہیں، اور دوست کو حبیب بھی کہتے ہیں. حبیب بھی دوست ہے، خلیل بھی دوست ہے، رفیق بھی دوست ہے، صدیق بھی دوست. اتنے الفاظ عربی زبان میں دوست کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن یوں نہیں کہ الفاظ کا اسراف ہو رہا ہے کہ ایک لفظ، ایک معنی تھا اس کے لیے چار لفظ استعمال کیے گئے ہیں، بلکہ چار قسم کے دوست ہیں. خلیل اور قسم کا دوست ہے، حبیب اور قسم کا دوست ہے، صدیق اور قسم کا دوست ہے، اور رفیق اور قسم کا دوست ہے. دوستوں کی اقسام ہیں، درجات ہیں دوستوں کی. ہو ہر ایک کا ایک الگ دوست ہے. ان دوستوں میں سے ایک دوست ہے حبیب. وقت کم ہے، میں اب وہ سارے کیٹیگریز یہاں بتاؤں گا تو زیادہ دیر ہو جائے گی. صرف اسی پر جو اس حکمت میں، حکمت نمبر 65 میں نہج البلاغہ میں جو لفظ استعمال ہوئے اسی کی چاہتا ہوں تشریح ہو جائے تھوڑی سی. احبا، فقد الاحبا غربت. احبا کو کھو دینا یہ غربت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے احبا کھو بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کو کھو بیٹھتے ہیں. کون سے دوست؟ ویسے تو دوست بہت ہیں ان کے، لنگر کے دوست بہت ہیں، دسترخوان کے دوست بہت ہیں، مفاد والے دوست بہت ہیں، محفل و کباب والے دوست بہت ہیں، ایسے کی کثرت ہے. لیکن احبا کی کمی ہے. احبا وہ افراد جن کی دوستی کا معیار محبت پر قائم ہو. حبیب صرف آپ سے محبت کی وجہ سے دوستی کرتا ہو، محبت کے علاوہ کوئی اور چیز بیچ میں، کوئی فائدہ، کوئی مفاد، کوئی تمہ، کوئی لالچ، کوئی خوف نہ ہو. ایک دوست کی قسم یہ ہے کہ دوست خوف کی وجہ سے بھی انسان کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور بدترین دوست وہ ہے جو ڈر کی وجہ سے دوست بنایا جائے کہ اگر میں نے اس کو دوست نہ بنایا نقصان پہنچائے گا. یہ سب سے برا دوست یہ ہے. مہمان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سب سے برا مہمان وہ ہے جس کے خوف کی وجہ سے انسان کو بہت خرچہ کرنا پڑے کہ اگر میں نے اس کو صحیح نہ کھلایا پلایا یہ جا کے لوگوں کے سامنے آبرو میری خراب کرے گا، جب یہ کہے گا میں ادھر گیا تھا انہوں نے صحیح مجھے کھانا بھی نہیں. بعض ہوتے ہیں نا اس طرح کے، باہر نکلتے ہی ایس ایم ایس کر دیتے ہیں کہ انہوں نے صحیح پذیرائی نہیں کی تھی، میں ادھر بیٹھا رہا انہوں نے چائے بھی نہیں پوچھا مثلا. ان کے ڈر سے لوگ بعض اوقات تکلفات میں پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ دین کی نگاہ سے یہ بدترین مہمان ہیں. بہترین مہمان کون سا ہے؟ کہ جس کے لیے آپ کو کوئی تکلف نہ کرنا پڑے، جو کچھ گھر میں حاضر ہے وہ اس کے سامنے رکھو اور وہ بھی خوشی خوشی اس کو تناول کرے اور اس کے دل میں بھی ذرا برابر کوئی بات. یہ بہترین مہمان ہے، یہ نعمت ضعیف یہ ہے. اسی طرح بہترین دوست وہ ہے جو محبت کی وجہ سے دوستی بنے. عزیزان رشتہ مومنین کا رشتہ آپس میں محبت کا رشتہ ہے. اس نقطے کو ذرا خوب توجہ فرمائیں، مومنین کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے. یہاں میں ایک حوالہ دوں گا، تاکہ اس لیے بھی دوں گا کہ کئی مقصد ہیں، کہ ایک یہ کہ نقطہ واضح ہو جائے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسرا یہ کہ ہمیں کچھ ایڈریس معلوم ہو جائے اچھی علمی کتابیں پڑھنے کا. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھیں، جو بھی ملتی ہیں پڑھیں، دین شناسی کے لیے جس عمر میں بھی ہیں پڑھیں. زیادہ سے زیادہ سمجھ نہیں آئی تو یہ سمجھے اخبار پڑھا ہے، جس طرح روز پڑھتے ہیں نا یہ کالم نگاروں کے اینشنٹ پڑھتے ہیں روز، کتنا ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں یہ اینشنٹ ادھر ادھر کے. مثلا آپ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں کے دین کے ٹھیکیدار اور وہ لگے ہوتے ہیں کہ دہشت گرد شہید ہے، فوجی شہید نہیں ہے. کتنے گھنٹے ہم سنتے ہیں بیٹھ کر ان کے اوٹ پٹانگ، کتنے گھنٹے سنتے ہیں. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب حساب ہوگا آپ کا، یہ کہ یہ اوٹ پٹانگ پہ جو ٹائم اپنا قیمتی عمر آپ نے اوٹ پٹانگ سننے میں لگائی ہے، وہ بہتر ہے ان کی اوٹ پٹانگ سننے کے بجائے آپ آؤ. اگر ان کو یہ پتا نہیں، جس قوم کو یہ نہیں پتا شہید کون ہے محرم کے اندر، جس کو یہ نہیں پتا شہید کون ہے، آگ سے دوری، حسین سے دوری کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسے واضحات بھی اس کے اوپر گم ہو جاتی ہیں. ان نکات کو سمجھے عزیزان. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت خوبصورت نقطہ اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے، توجہ فرمائیں، محبت اور جذبات میں فرق ہے، عشق اور جذبات میں بھی فرق ہے. کہ یہاں ہماری سرزمین پر یہ مخلوط ہو گئی ہیں، جیسے غریب و فقیر و گدا سارے ایک ہو گئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سارے، اسی طرح محبت اور جذبات اور عشق و جذبات و شہوات بھی ساری ایک ہو گئی ہیں، اکٹھی ہو. کبھی شہوت کو کہتے ہیں عشق ہے، کبھی جذبات کو کہتے ہیں عشق ہے. نا عزیز ایمان، جذبات اور چیزیں، شہوات اور چیزیں، محبت و عشق اور چیزیں. جذبات نیوٹرل چیز کا نام ہے، شہوات غلط چیز کا نام ہے، شہوت اتنی اچھی چیز کا نام نہیں ہے، عشق و محبت پاک چیزوں کا نام ہے. لیکن پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے، پاک و ناپاک مل جاتے ہیں آپس میں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، پاک و ناپاک میں تمیز نہیں رہتی. ہو جاتا ہے نا، سرزمین کی خاصیت ایسی ہے، زرخیز ہے بہت، پاک و ناپاک مل جاتے ہیں. شہوتیں ناپاک دنیا ہیں، عشق و محبت پاک چیز کا نام ہے. نرو مادہ میں کبھی بھی عشق نہیں ہوتا، شہوت ہوتی ہے، اس کو عشق نہیں کہتے. یہ جائز ہو یا ناجائز ہو، عشق کی دنیا نہیں ہے یہ، عشق پاک چیز کا نام ہے. عشق فطرت کو ہوتا ہے، شہوت جسم کو ہوتی ہے. محبت فطرت کا خاصہ ہے، رجحان فطرت کو محبت کہتے ہیں. محبت ایک کشش کا نام ہے، محبت کشش ہے، جیسے مکنتیس کی کشش ہے، لوہے کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اسی طرح کمال کے اندر ایک کشش ہے، جہاں کمال ہوگا وہاں کشش ہے. لیکن مکنتیس ہر چیز کو نہیں کھینچتا، اگر الومینیم آ جائے، اگر تانبا آ جائے، اگر پیتل آ جائے، اس کو حتی سونا بھی آ جائے اسے نہیں کھینچتا. کس کو کھینچتا ہے؟ کہ اپنی جس میں جو چیز اس میں ہے، اس کا شائبہ اس کے اندر بھی موجود ہے. سونا قیمتی ہے، لیکن مکنتیس کی جنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کشش کے لیے مصانق ہونا ضروری ہے، ہم صنف ہونا ضروری ہے،
ہم مزاج ہونا
ضروری. اگر کمال ایک جگہ پر ہے اور کمال کے اندر بھی شدت ہے، کمال بھی معمولی کمال نہ ہو، شدت والا کمال جس کے اندر شدت ہو، اور کمال میں جب شدت آتی ہے تو اپنے آپ کو دکھاتا ہے، کمال دکھاتا ہے اپنے آپ کو، چھپاتا نہیں ہے. کمال جب ظاہر ہو جائے اس کو جمال کہتے ہیں. رنگ و روپ کو جمال
نہیں کہتے،
کمال کے ظہور کو
جمال
کہتے ہیں. اور کب کمال جمال میں بدلتا ہے؟ جب کمال کے اندر بڑی شدت آ جاتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو اندر انسان کے، مثلا جذبات جو بہت شدید ہو جاتے ہیں پھر باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں، تما لالچ جب بہت شدت آ جاتی ہے پھر رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. مثلا کوئی چیز جو اندر شدت آئے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کمال میں بھی جب شدت آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے یعنی جمال بن کر ظاہر ہوتا ہے. جب جمال بن کر سامنے آتا ہے تو جس فطرت کے اندر کمال کا شائبہ ہے اس کے ساتھ اس کو کشش ہو جاتی ہے، وہ فطرت کشش میں آ جاتی ہے، اس کی کشش میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس کشش کا نام محبت ہے. شہوت اور چیز کا نام ہے، شہوت فطرت نہیں ابھاری جاتی، شہوت میں غریزہ ابھارا جاتا ہے. انسان کے اندر فطرت الگ شعبہ ہے اور غریزہ الگ شعبہ ہے. غریزہ بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے انسان کے اندر، غریزہ جب بھڑک اٹھے تو شہوت پیدا ہوتی ہے. لہذا صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ تمام نر ایسے ہیں، تمام نر و مادہ ایسے ہیں مادہ نر کو دیکھے، نر مادے کو دیکھے تو ان کے اندر تحریک ہو جاتی ہے. کیا چیز متحرک ہوتی ہے؟ غریزہ، تحریک غریزہ ہوتا ہے، یہ شہوت ہے. لیکن کمال کو دیکھ کر انسان کی فطرت کے اندر کشش پیدا ہو جاتی ہے، فطرت انسان کی کمال کی طرف جاتی ہے، اس کو محبت کہتے ہیں. ہر چیز اپنی خاصیتوں سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنی خاصیت و صفات سے پہچانی جاتی ہے. محبت کی صفت ہے، محبت کی ایک صفت یہ ہے کہ محبت، اس طرح عموماً شاعر، ادیب اور روایات میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عشق و محبت کو کہا جاتا ہے، یہ آتش ہے، آگ ہے ایک طرح کی. یعنی عشق کی آگ عموماً پڑھا ہوگا کہیں آپ نے، البتہ زیادہ تر ہم نے عشق کے نام پر شہوات کو سنا ہے اور پڑھا ہے. اب نکل آئیں شہوات کی وادی کو چھوڑ دیں، وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے. محبت و عشق الگ چیز ہے. محبت و عشق کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کو خالص کر دیتی ہیں. تپش ہے، آگ ہے، اور جب بھی کوئی چیز ناخالص ہو جائے اس کو خالص بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے. جب تک اسے پگھلائے نہیں خالص. مثلا آپ نے سونا ہے، ناخالص سونا ہے، آپ چاہتے ہیں خالص ہو جائے، کیسے کریں گے؟ پگھلائیں گے اس کو، پگھلا کے اس کو پھر ناخالصی الگ ہو جاتی ہے، خالص چیز الگ ہو جاتی ہے. ناخالص اور خالص میں فرق ڈالنے کے لیے یہ امتحان ضروری ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی تمام انسانوں کو خالص کر، چونکہ ناخالصی آ جاتی ہے، ہم جس سرزمین پر رہیں یہ زمین ناخالصیاں پیدا کرتی ہے ہمارے اندر. فطرت لے کر آئے ہیں زمین پر، زمین کا کام ہے آپ کی فطرت میں ناخالصی پیدا کرنا، ادھر سے اس کو بچانا بھی ہے، اس بچانے کے لیے امتحان رکھے گئے ہیں تاکہ خالص ہو جائیں. اور سب سے بڑے امتحان وہی ہیں جو محبت کے امتحان ہوتے ہیں، جو عشق کے امتحان ہوتے ہیں. محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو خالص بنا دیتی ہے، ناخالصی ختم کر دیتی ہے. اور جب ناخالصی ختم کر جائے، خالص فطرتیں رہ جائیں، محبت انسان کو دوسرے محب کے، جہاں محبوب کے قریب کرتی ہے، محب کے بھی قریب کرتی ہے. اگر دو انسانوں کو ایک حقیقت سے محبت ہو جائے، اس محبت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں خالص ہو جائیں گے. اور جب دونوں خالص ہو جائیں گے، ان کے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھی پسند کرنا شروع کر دیں گے. اگر ناخالص ہیں تو ایک دوسرے کو پسند نہیں کریں گے، اگر خالص ہو گئے ایک دوسرے کو ضرور پسند کریں گے. یہ محبت، اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے انتظام کیا ہے، اور رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، دعویٰ تو رکھتے ہو، اس کے لیے تو نہیں کہا کہ اگر تم دعویٰ رکھتے ہو، بلکہ فرمایا کہ اگر تم سچی محبت خدا سے رکھتے ہو، فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا. اگر تم خدا سے سچی محبت رکھتے ہو، تم میری اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرے گا. خب اگر انسان خدا سے محبت رکھتا ہے اور خدا انسان سے، یعنی انسان محب خدا اور محبوب خدا بن جائے، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ محب و محبوب ہر اس شخص سے بھی محبت کرے گا جو خدا کو چاہتا ہے، جس سے خدا محبت کرتا ہے. اہل بیت کی محبت اسی محبت کا ایک حصہ ہے. یہ محبوب خدا نے اپنی محبت کے مظہر بنائی ہے، خدا محبوب ہے، اپنی محبت کا مظہر رسول اللہ کو بنایا ہے. اس لیے رسول اللہ کا جو منتخب عنوان ہے وہ حبیب خدا ہے، حبیب اللہ ہے. حبیب یعنی مظہر محبت خدا، مظہر حب خدا. اور آل رسول بھی مظہر حب خدا ہیں. جس کو ان ہستیوں سے محبت ہوگی، جس کو ان ہستیوں سے محبت ہے، وہ جان لے کہ اس کو یقیناً خدا سے محبت ہے. اور اگر کسی کو اہل بیت سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، تو اس کو رسول اللہ اور اہل بیت کے سے محبت کرنے والے سے بھی محبت ہوگی. یہ ناممکن ہے کہ اسے رسول سے و آل رسول سے محبت ہو، لیکن رسول و آل رسول کے محبت کرنے والے سے محبت نہ ہو. احبا یعنی وہ حبیب جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے, اور اس تعلق کی بنیاد صرف محبت ہے, مفادات نہیں ہیں, صرف محبت کی وجہ سے آپ سے دوستی ہے, اس کی رفاقت ہے, اس کی یہ احبا ہیں. فقد الاحبا غربت, جس انسان کے احبا نہ ہو, جس انسان کے دوست وہ خالص دوست جو صرف محبت کی وجہ سے اس کو چاہتے ہوں, اگر کوئی ایسا دوست نہیں ہے, وہ سارے مفاد پرست دوست, وہ سارے دنیا دار لوگ, وہ سارے ظاہر بین لوگ ہیں, یہ انسان اپنے گھر میں رہتا ہوا بھی غریب انسان ہے, یہ غریب انسان ہے. اور وہ انسان جو اپنے دیار میں نہ ہو, جہاں بھی جائے لیکن اس کو احبا مل جائیں, احبا اسے مل جائیں, یعنی ایسے ساتھی مل جائیں جو صرف محبت کی وجہ سے اس کو چاہتے ہیں, یہ اپنے گھر سے باہر بھی غریب نہیں ہے, یہ غریب نہیں ہے. کیوں؟ کہ جس کے احبا ہوں وہ غریب نہیں ہوتا. احبا کو کھو دینا غربت ہے عزیزان. ہمیں جو مجالس کا حکم دیا گیا ہے, مجالس رسم نہیں ہے, یہ مجالس ضروری ہے, خصوصاً آج کے دور کے لیے, زمانے اور حالات کے تقاضوں کو سمجھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے ملک کے اندر, خصوصاً اسی عالمی نقشے کا حصہ ہے پاکستان, میں فتنوں کا دور دورہ ہے, ان فتنوں کی زد میں شیعہ ہیں, اور شیعہ بھی عرضیہ کے شیعہ کی قوت و طاقت اس کی زد میں ہے. جہاں طاقت و قوت نہیں ہے وہاں کوئی حساسیت نہیں ہے. بہت سارے طبقات ہیں جن کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا, اگرچہ ان کے اعمال اتنے پسندیدہ نہیں ہیں, لیکن اس کے بجائے جہاں شیعہ دیکھیں اور وہ درست نہج پہ جا رہا ہے, درست راہ پہ جا رہا ہے, اس کے ساتھ کینہ بھی ہے, نفرت بھی ہے, اس کے ساتھ دشمنی بھی ہے. کیوں؟ کہ پہلے شیعہ کے دشمن یا مخالفین رسومات کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے, یہ دشمن شیعہ کی طاقت کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے, شیعہ کی قوت کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے. اور تشیعوں کے پاس قوت کا سرچشمہ یہی مجالس و عزا ہے, یہ منبع ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری طاقت کا چشمہ و سرچشمہ یہی ہے, معدن طاقت تشیع یہی ہے. اس وجہ سے اس کے دشمن ہیں, اس کو محدود کریں, اس کے لیے مشکلات کھڑی کریں, اس کو آہستہ آہستہ ملکی حالات ایسے بنائیں کہ عوامی مطالبہ بنا دیں, عوامی مطالبہ بنا دیں کہ ان مجالس کو محدود کیا جائے, چونکہ نہ امنی ہے ملک کے اندر فلاں, نہ امن لشکر خود بناتے ہیں, ان کی مدد خود کرتے ہیں, ان کی تائید خود کرتے ہیں, ان کو موقع خود دیتے ہیں, سب کچھ کروا کے پھر میڈیا کے ذریعے اہدم مچاتے ہیں کہ ان جلوسوں کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, ان جلوسوں کو لہذا پابند کیا جائے. یہ وہی شیطانی نقشہ ہے جس کو ناکام ہونا ہے انشاءاللہ. اور مومنین کی بصیرت, چونکہ اللہ نے جس منصوبے کو ناکام کرنا ہوتا ہے مومنین کی بصیرت سے ناکام کرتا ہے. رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا کچھ مشرکین و کفار و منافقین آپ کے مقابلے میں بیٹھ کر مکر کرتے ہیں و نقشے بناتے ہیں, وہ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے. کس کے ذریعے؟ یہی جو آپ کے ساتھ ہیں, ان کے ذریعے سے, اگرچہ وہ گنے چنے ہی کیوں نہ ہو. ویسے تو رسول اللہ کے ساتھ بہت سارے تھے, لیکن جو نقشوں کی ناکامی کا باعث بنتے تھے وہ فقط چاند ایک تھے, یا اگر یہ کہہ دوں کہ وہ فقط ایک ہی تھا تو بھی مبالغہ نہیں ہے, جو تمام نقشوں کو نقش برآب کر دیتا تھا, جو کچھ وہ بنتے تھے وہ آ کے ادھیڑ دیتا تھا, ختم کر دیتا تھا. عزیزان, بعض اوقات ایک مومن با بصیرت بھی سارے دشمن کے نقشے نقش برآب کر سکتا ہے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے, فتنوں کے زمانے میں آپ کو جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, نا امنی, ہماری لا تعلقی نقصان دہ ہے اس وقت. اس وقت اعلیٰ فتنے جب ہوتے ہیں, فتنوں میں لا تعلق بیٹھنا بھی جرم ہے. تین چیزیں جرم ہیں فتنوں کے اندر. فتنوں کو دودھ نہ پلائیں, نہج البلاغہ میں حکمت کا پہلا جملہ یہ ہے, تیسرے حصے کا پہلا جملہ, کن فی الفتنہ کابن اللبون, فتنوں کے اندر ابن اللبون بن جاؤ, یعنی اونٹنی کے اس نابالغ بچے کی طرح. لا زرع فتحلب ولا زہر فترکب, یعنی اس اونٹنی کے نابالغ بچے کی طرح بن جاؤ جس پر نہ پالان ڈال کے سواری لی جا سکتی ہے اور نہ اسے دودھ نکالا جا سکتا ہے. یعنی فتنوں کو دودھ بھی نہ پلاؤ اور فتنوں کو سواری بھی نہ دو اور فتنوں سے لا تعلق بھی نہ رہو. پھر کیا کرو؟ فتنوں کے اندر بیدار رہو، فتنوں کے اندر ہوشیار رہو، فتنوں کے اندر فعال رہو، فتنوں کے اندر خبردار رہو کہ فتنے ویرانگر ہوتے ہیں. ابھی ایک توفیق ہوئی تھی چند سال قبل، ایک موضوع پہ گفتگو کی تھی، ابھی الحمدللہ کتابی شکل میں آ گئی ہے، فتنہ آخر الزمان کے نام سے. فتنہ آخر الزمان نجب راغا کا ایک خطبہ ہے، اسی کی تفسیر ہے وہ گفتگو، لیکن آج کے حالات کے تناظر میں، چونکہ فتنہ آخر الزمان آج کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا، اور یہ امیر المومنین کے معجزات میں سے ہے کہ 1400 سال پہلے جس فتنے کی نشاندہی کی تھی وہ آج کھل کر سامنے آ گیا. اور اس کے لیے امیر المومنین نے اس وقت مشکل کشا نے 1400 سال بعد آنے والے پیروکاروں کو بتایا تھا کہ مشکل 1400 سال بعد پیدا ہوگی، حل میں آج کر کے جا رہا ہوں. ایسا مشکل کشا کس کو خدا نے دیا؟ اس لیے نسخوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے. ایسا مشکل کشا کہاں پیدا ہوا ہے؟ کس کے پاس ہے ایسا مشکل کشا؟
بے شک
مشکلیں آ کے گھیر لیتی ہیں، لوگ پریشان گھومتے رہتے ہیں، ہماری مشکلیں کدھر جائیں گی؟
سبحان اللہ،
کیسے حل کریں گے، کیسے نکلیں گے ہم؟ خوب ہم نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں. عزت فرماتے ہیں کہ فتنے اندھے ہوتے ہیں، کور ہوتے ہیں، ظلمانی ہوتے ہیں. ان ظلمانی فتنوں میں نور کی ضرورت ہوتی ہے، اندھیروں میں نور کی ضرورت. اندھیروں کو اندھیروں سے جواب نہیں دیا جا سکتا، ظلمتوں کو ظلمتوں سے نہیں مقابلہ کیا جاتا، تاریکیوں کا تاریکیوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، تاریکیوں کا مقابلہ نور سے ہوتا ہے. اگر گم اندھیرے میں تم سورج نہیں، چاند نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر ایک شمع ہی جلا دو تو بھی اندھیرے ناکام ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک شمع سے بھی اندھیرا دور ہو جاتا ہے. عزیزان، اس وقت وہی حالت ہے. ان فتنوں کے اندر تشیع کو لا تعلق نہیں رہنا چاہیے، کوئی طبقہ لا تعلق نہ رہے. لا تعلق نہ مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے چینل روز سنیں گے آج کیا ہوا ہے. یہ سکورنگ کی عادت، پہلے کرکٹ کے سکور دیکھتے تھے، آج کل شہدا کے، یہ غلط ہے. یہ عادت، پہلے یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے رنز کتنے بنے، آج کل یہ سوچتے ہیں مرے کتنے. آج کل یہ عادت چھوڑنی ہے ہمیں، سکور نہیں پوچھنا، بلکہ ان فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. فتنوں کا مقابلہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ دبانا چاہتے ہیں اسے پھیلائیں آپ، جس چیز کو محدود کرنا چاہتے ہیں اس کی حدوں کو اکھاڑ کے پھینک دیں آپ. ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے، یہی کام جو ابھی بیٹھے ہوئے آپ کر رہے ہیں. یہ مجالس بڑی پربرکت مجالس ہیں، یہ مجالس عام ہو، گھر گھر میں ہو، گھر گھر میں مجالس. بعض ابھی تک انہوں نے ساری زندگی میں ایک مجلس بھی نہیں گھر میں کروائی. کرائیں عزیزان من، ذکر حسین اپنے گھر میں رکھیں، رکھیں ہر مومن رکھیں. اور میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ خرچے والی نہ کریں مجلسیں. یہ بھی ایک رجحان بن گیا ہے کہ مجلس پہ اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے، نہ کریں خرچے والی مجلس، نہ کریں. کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا آپ کا. پیشہ وروں کو نہ بلائیں آپ، پیشہ ور لانا ضروری نہیں. کسی زمانے میں رونے کے لیے نوح گھر رکھے جاتے تھے. مثلا عام کسی گھر میں ماتم ہو جاتا تھا تو ایسی عورتیں تھیں جن کا کام نوح گھر ہی تھا، ان کی آوازیں اچھی تھیں، انہوں نے بین یاد کیے ہوتے تھے، اور وہ کسی بھی جنازے پر جاتی تھیں، جا کر بین کرتی، سارا مجمع روتا، اور پھر وہ واپس پیسے لے کے چلی جاتی. جیسے شاعروں کے شعر میں بھی ادیبوں نے استعمال کیا نا کہ مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح گھر کو میں. نہ، نوح گھر ان کو چاہیے جن کے اندر کوئی دکھ سوگ نہ ہو، جن کو اندر سے کوئی سوگ ہو ان کو باہر سے کسی کی ضرورت نہیں. بہت آسان مجالس کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ خود ہی نہج البلاغہ کھولیں، مجلس کریں، خود آپ بیٹھ کے پڑھیں ایک خطبہ، باقی سنیں. یہی مجلس ہے، اور اس پر سب سے زیادہ راضی ہے اہل بیت، سب سے زیادہ راضی ہیں اس پر. آج آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر یہ بھی کام ممکن نہیں تو آپ سی ڈی کے سیٹ لے کر اسی طرح اجتماع کریں، سی ڈی کے سیٹ اچھی سی مجلس کی لگا کے گھر گھر مجلس رکھیں. کوئی لنگر پکانا بھی ضروری
نہیں،
کیونکہ جو چیز لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے وہ محبت ہے. محبت پہ اکٹھے ہونے والے اقربا ہیں. ان مجلسوں کا کام کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ ان مجلسوں کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ صالح ثواب ہوتا ہے مرحومین کے لیے، بلکہ یہ زندہ جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ مجالس ان کے دلوں کو محبت کے رشتے میں پرو دیتی ہیں، احبا کی کثرت ہوتی ہے، احبا بڑھتے ہیں، اور جب احبا بڑھتے ہیں غربت ختم ہو جاتی ہے، غربت ختم ہوتی ہے. آج تشیعوں کے اندر پاکستان میں یہ احساس ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہے نا، یہ آرشیا کی زبان پر ہے کہ ہم تھوڑے ہیں. نہ، ہم تھوڑے نہیں ہیں، ہم بہت ہیں، لیکن یہ تھوڑے یا جتنے بھی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، یہ آپس میں مربوط نہیں ہیں، آپس میں محبت کی کمی ہے. اگر ایک ہو جائیں، یہ تھوڑے ایک ہو جائیں، یہ بہت بڑے ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. وہ رشتہ یہ مجالس قائم کرتی ہیں. کثرت ہو ان مجالس کے اندر، کثرت ہو، گھر گھر میں ہو. ابھی شیطانی منصوبے جو بن رہے ہیں ان کا جواب یہی ہے، گھر گھر کے اندر مجالس ہوں. فتنے اور ہوں گے، ذہنی طور پر تیار رہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عہد و عصر فتنوں کا ہے، اور عالمی سطح پر عربی و غربی سب مل کر اس نور خدا کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن بڑی سادگی سے اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں، اور وہ جواب یہی ہے کہ یہ سلسلہ نورانی عام ہو جائیے، یہ گھر گھر میں عام ہو جائے. پیشہ وروں کو بلاتے ہیں، ظاہر ہے وہ پیشہ وری کے ساتھ خرچے زیادہ کروا دیتے ہیں، اور مشکلات اور بھی ہماری بڑھ جاتی ہیں. پیشہ وروں کی ہی مشکلات کھڑی کی ہوئی جن سے آج کچھ بھگت رہے ہیں مسائل ان کے، بہت ساری چیزوں سے. ایک تو شیطانوں سے، دشمنوں سے، ناسبیوں سے بچانا ہے، دوسرا پیشہ وروں سے بھی اس سلسلہ پاک کو بچانا ہے. عزیزان، ہر مومن، پہلے ایسے آئمہ کے زمانے میں اور بعد میں ایسے مجالس ہوتی تھی، وہاں کو مخصوص پیشہ ور لوگ نہیں تھے جن کا کام مجلسیں پڑھنا ہوتا تھا. ہر مومن اتنی آگاہی رکھتا تھا کہ چاند بیٹھتے تھے آپس میں، ایک ان میں سے اٹھ کے ذکر کر دیتا تھا، باقی سن لیتے تھے. اسی کو مجلس کہتے ہیں. خوب یہ کریں، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں آپ کہ اتنی کم از کم کام کر سکیں. عرصہ ہو گیا ہے، اب اگر زبانی نہیں تو کتاب دیکھ کر پڑھیں، اور کتاب ہی سے بہترین مجلس پڑھی جا سکتی ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی دامت اللہ علیہ، وہ مصائب بھی کتاب دیکھ کر پڑھتے ہیں. بھائی کے بہت ہی اعلیٰ خطیب ہیں، ان کی سطح کا خطیب کوئی اور نہیں ہے. اتنے شعلہ بیان و چیرہ دس خطیب ہیں، لیکن جب جمعے میں آئے مصائب پڑھے تو کتاب کھول کر مصائب پڑھے لوگوں کے سامنے. اور بہترین طریقہ یہی ہے. میں چند دن پہلے بھی عرض کیا تھا، آرزو کی تھی کہ انشاءاللہ یہاں بھی وہ آ جائے، ماحول بن جائے کہ کتاب کھول کے مصائب پڑھے جائیں، کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ مصائب ہیں یہاں پر. عزیزان، غربت ختم کرنی ہے ہم نے، تشیع کی غربت ختم کرنی ہے محبت کے ہتھیار سے. فقد الاحباء غربت، کئی کروڑ غریب نظر آتے ہیں اگر ان میں محبت کی کمی ہو جائے، اور اگر تھوڑے سے بھی ان میں محبت کا رشتہ آ جائے تو وہ غربت ختم ہو جاتی ہے. یہ غربت ختم کرنی ہے، تشیع کی غربت، ملت کی غربت، اسلام کی غربت، پوری دنیا میں ختم کرنی ہے. اور اب وہ وعدہ خدا نزدیک آ رہا ہے کہ تشیع کی غربت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اجنبیت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آنے والا زمانہ اسلام کی عظمت کا زمانہ ہے، اور تشیع کی علمبرداری کے نیچے اسلام کی عظمت کا زمانہ ہے. یہ وعدہ خدا سچا ہونے والا ہے انشاءاللہ.
قرآن وعدہ پورا ہو کر رہے گا،
یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ یہی پسے ہوئے مستضعف ان کو میں نے امامت عطا کرنی ہے. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ زمین کے پسے ہوئے، کمزور، پٹے ہوئے، انہی کو میں نے امامت دینی ہے، انہی کو میں نے زمین کا وارث بنانا ہے. وعدہ خدا پورا ہونے کا ہے. اس وقت میدان ترک نہیں کرنا ہے. ہر مومن جس طرح سے بھی ہے، گزشتہ شب کی مجلس میں میں نے ایک مومن کے جواب کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا، انہوں نے کہا میں دفتر میں نماز پڑھتا ہوں، اور جواز پوچھ رہے تھے کہ اجازت ہے کہ وہاں میں بغیر سجدگاہ کے اسی کارپیٹ پہ نماز پڑھ لوں. میں نے کہا سجدگاہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگے کہ وہ گھورتے ہیں وہ دوسرے. میں نے کہا گھورنے سے اتنے ڈر جاتے ہو؟ نگاہیں ہیں، نگاہوں سے ڈرتے ہو؟ یہ نمازیں تو خنجر کے نیچے پڑی گئی ہیں. یہ سب خنجر کے نیچے سجدوں سے نہ ڈرو، نگاہوں کے خنجر سے ڈر گئے ہو، گورو ساری دنیا کو کہو او میں سجدہ کرتا ہوں، صفے بنا کے دیکھو مجھے، میں سجدہ کرتا ہوں. اسی سے تو لوگوں کے ذہنوں سے غلط فہمیاں دور کرنی ہیں. جیدار بنو، دلیر بنو. یہ زمانے کا تقاضا ہے ہم سے کہ جیدار بنیں آپ، یہ سجدے کریں اور کھل کے کریں اور ہر جگہ کریں اور سامنے کریں اور برملا کریں، اور اگر کوئی پوچھے ان کو جواب بھی بتاؤ کہ میں کیوں یہ سجدے کر رہا ہوں، کیوں کارپیٹ پہ نہیں کرتا، کیوں سجدگاہ پہ، کیوں تربت پہ کرتا ہوں. اس کو پوری حکمت و فلسفہ سمجھاؤ. اگر اس کی فطرت پاک ہوئی شاید آپ ہی کے ذریعے سے خدا اس کو بھی اس طرح ہو سکتا ہے. یہ کام ڈرو مت، خوفزدہ نہ ہو، یہ میدان میں رہو. اس وقت میدان میں رہنے کا وقت ہے. بزرگ ہو، پیر ہو، جا سفر میں ہو، بس نہیں رکتی، ٹیکسی نہیں رکتی، شور مچاؤ، اسے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے، اٹھ کے سامنے ہاتھ کھول کے نماز پڑھو تاکہ ان کو پتا چلے. سوال بس اوقات ہوتا ہے، دیکھا ہم نے کئی دفعہ سفر کا اتفاق ہوا، مثلا جہاز میں، بس میں، کسی جگہ بھی نماز نہیں پڑھتے، بس بیٹھے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کھل کے سامنے سب کے نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ گوریں گے آپ کو. ہو یہ گورنا بھی آپ کے اجر میں اضافہ کرتا ہے. گورنے میں پڑھو. ہم نے بعض عزیزوں کو کہا، غیر پاکستانی شیعہ، وہ انہیں کہا کہ یہ آپ جو پڑھتے ہو اپنے اپنے علاقوں میں اور پرامن علاقوں میں، وہ آپ وہ پاکستان میں آ کر دیکھو کہ وہ مومنین جن حالات کے اندر نماز قائم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جب انہیں تھوڑا سا بتایا تو احساس کرنے لگے، کہا کہ ان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جو ان حالات کے اندر مجلس بھی کرتے ہیں، ان حالات کے اندر سجدے بھی کرتے ہیں، ان حالات کے اندر آذانیں بھی دیتے ہیں، ان حالات کے اندر اپنے دین پر قائم ہیں، کہا ہم ایسے لوگوں کو سلام کرتے ہیں. دلیر ہو کے احبا، محبت غربت کو ختم کرے گی. اس وقت ہمارا فریضہ یہی ہے، تشیع کی غربت کو ختم کرنا. الحمدللہ عالمی سطح پر ختم ہو رہی ہے تشیع کی غربت، لیکن علاقائی سطح پر بھی ختم ہونی چاہیے. اور ہر پاکستانی مان لے کہ تشیع غریب نہیں ہے، وہ شیعہ غریب نہیں ہے. اگرچہ یہ کام کیا انہوں نے شیعہ کو غربت میں ڈالنے کے لیے، ائمہ کو غربت میں رکھنے کے لیے، ظلم کیا، ستم کیا، جفا کی، لیکن جتنی کوشش کی اس کو محدود رکھنے کے لیے، آج گھر گھر کے اندر وہ ذکر عام ہو رہا ہے. اس کی فطرت میں، تشیع کی فطرت میں یہ ہے کہ جتنا اس کو دباؤ اتنا پھیلتا ہے، اتنا ابھرتا ہے، چونکہ محبت کے رشتے سے قائم ہے عزیزان. اور کربلا یہی بتاتی ہے کہ محبت کا رشتہ جب مضبوط ہو جائے. کچھ لوگ تھے کربلا میں مفادات کے لیے آئے تھے، میں بس ایک جملہ یہ کہہ کے مجلس ختم کروں کہ کربلا میں مختلف لوگ آئے تھے. ایک صرف ایک رول کربلا کا، ایک کردار، ایک شخص تھا جس سے امام حسین علیہ السلام نے اونٹ کرائے پہ لیے تھے، اونٹ اور گھوڑے، ٹرانسپورٹر اس زمانے کا. چونکہ امام نے سفر کرنا تھا، کاروان تھا، تو اس سے کرائے پہ اونٹ اور گھوڑے لیے اور اسے کربلا تک ساتھ لائے. امام کاروباری آدمی تھا، یہ رہا عصر عاشور تک کربلا میں رہا اور دیکھتا رہا سارا منظر. عصر عاشور کو جب آخری لمحات میں امام علیہ السلام نے خود لباس شہادت پہنا و تیاری کی میدان میں جانے کے لیے، یہ شخص اس وقت آگے بڑھا اور امام سے آ کر کہنے لگا کہ اب میرا رہنا یہاں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو میرے اونٹوں کا کرایہ دے دیں تاکہ میں واپس چلا جاؤں. امام علیہ السلام نے اسے بلایا اور طے شدہ کرائے سے زیادہ کرایہ دیا اور اسے راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے چلے جاؤ تاکہ دشمنوں سے محفوظ ہو کے چلے جاؤ، اور ایسا ہی کیا. اس نے کرایہ لیا، اونٹ گھوڑے اپنے لیے، اور عصر عاشور جب بالکل امام تنہا تھے، اس وقت امام کو چھوڑ کے چلا گیا، کربلا کے صحرا سے، علاقے سے باہر چلا گیا، کسی اور علاقے میں، اپنے علاقے کے قریب پہنچا، کسی نخلستان سے گزر رہا تھا، وہاں راہزنوں نے اس کو پکڑ لیا، اونٹ بھی چھین لیے، پیسے بھی چھین لیے، اس کو قتل بھی کر دیا. عصر عاشور اس کا تعلق نہیں تھا حسین علیہ السلام سے، یہ مفاد کے لیے کربلا گیا تھا، یہ کرائے کے لیے کربلا گیا تھا. لیکن کچھ ایسے تھے جن کو سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا کے کہا کہ تم جاؤ، چراغ بجھا کے کہا چلے گئے، نہیں گئے. اس پر امام نے فرمایا کہ کل تم سب مارے جاؤ گے، نہیں گئے. امام نے انہیں اپنی شہادت کی جگہ بتائی، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا فلاں اس جگہ شہید ہوگا، فلاں اس جگہ شہید ہوگا، پھر بھی نہیں گئے. امام علیہ السلام نے انہیں اپنے شہادت کا منظر بھی دکھایا، پھر بھی نہیں گئے. کس رشتے میں پروئے ہوئے تھے، حسین کو نہیں چھوڑ رہے تھے. چونکہ بی بی نے شب عاشور سید الشہداء کی وصیتیں سن کر یہ پوچھا تھا، بھیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کل یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں. ایک نے سن لیا، جا کر جناب حبیب ابن مظاہر کو بتایا کہ ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے. حبیب نے ان عزیزوں کو اکٹھا کر کے کہا، مولا یہ رات ہم صبح تک نہیں پہنچانا چاہتے، ایسی شب جس میں زہرا کی بیٹی کو ہماری وفا کا اعتبار نہ ہو، یہ رات نہیں صبح تک پہنچانا چاہتے، اسی وقت اذن دیجئے، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں. اس وقت امام نے ان کو بٹھا کر چراغ بجھا کے کہا تم چلے جاؤ، لیکن نہیں گئے. عزیزان یہ رشتہ تھا وہ، اس رشتے میں جب انسان پرویا ہوا ہو پھر نہیں جاتا، اور ہر منظر میں ہر موقع پر اپنی وفا کا بڑھ بڑھ کے ثبوت دیا انہوں نے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ کربلا میں کئی طرح کی جنگ تھی، ایک جنگ عمر سعد اور سید الشہداء کے لشکر کے درمیان تھی، اور ایک مسابقہ و مقابلہ سید الشہداء کے لشکر میں آپس میں تھا. کیا مقابلہ تھا؟ کہ بنو ہاشم چاہتے تھے پہلے وہ شہید ہو جائیں، اور انصار چاہتے تھے بنو ہاشم پر سبقت لے کے پہلے وہ شہید ہو جائیں. یہ ایک اور مقابلہ تھا، اور اس میں انصار کی وفا کا پاس رکھتے ہوئے سید الشہداء نے پہلے انصار کو موقع دیا، آپ جا کر شہید ہو جائیں، اور سب شہید ہوئے. سید الشہداء اٹھا کر ان کے جنازے گنج شہداء ملائے، اور پھر بنو ہاشم گئے. اور شہید مطہری ایک اور جملہ فرماتے ہیں کہ ایک اور مقابلہ حسین کی ذات کے اندر جاری تھا. وہ کیا مقابلہ تھا؟ وہ یہ مقابلہ تھا کہ شجاعت حسین صبر حسین پر سبقت لینا چاہ رہی تھی، صبر حسین شجاعت حسین پر سبقت لینا چاہ رہا تھا، ایثار حسین استقامت حسین پر صبر لینا چاہ رہا تھا. یہ ایک اور مقابلہ تھا، اور یہ صرف ذات حسین علیہ السلام میں نہیں تھا، بلکہ کربلا میں وہ بیبیاں جو موجود تھیں، اور سب سے بڑھ کر جناب ثانیہ زہرا کہ شب عاشور جب بھیا کی خبر کی شہادت سنی بے ہوش ہو گئی رو کر، امام ہوش میں لائے اور پھر کچھ وصیتیں کی. اس وقت بی بی کے اندر اتنی شجاعت و شہامت پیدا ہوئی، اس کے بعد بڑے انوکھے منظر دیکھے ثانیہ زہرا نے، لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. رات کو شہادت سن کر بے ہوش ہو گئی، صبح اپنے ہاتھوں سے بھیا کو رخصت کیا، اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا. رخصت کرتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئی، خیمے سے جو ہی باہر آئیں، امام علیہ السلام کو معلوم ہو گیا زینب خیمے سے باہر آ گئی ہیں. مڑ کر فرمایا، خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آئے. بی بی فوراً خیمے کے پاس چلی گئی، ستون خیمہ تھام کے کھڑی ہو کر پشت خیمے سے آواز آئی، محلن محلا یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ جا، ہمیں مڑ مڑ کے اپنی حسین صورت دکھاتے جا. پھر بھیا کو رخصت کر کے ستون خیمہ تھام کے کھڑی ہو گئی، اور بھیا کی تکبیریں سنتی رہی. حسین علیہ السلام جب حملہ کرتے تو تکبیر لگاتے، اللہ اکبر، اور ہر تکبیر سے زینب کے دل کو ٹارس مل جاتی، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی میرا پیاسا بھائی زندہ ہے. اور پھر ایک وقت آیا جب تکبیریں ختم ہو گئیں، گرد و غبار اٹھنے لگا، شور شرابہ اٹھنے لگا. شور سن کر سمجھ گئی اب میرا حسین زین میں نہیں ہے. در خیمہ چھوڑ کر اس تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھا جو سوائے زینب اولیا کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آیا اور آ کر سجدے میں حسین علیہ السلام پر اپنا زانو خم کر کے پشت حسین کو رکھتا ہے اور پشت گردن سے خنجر چلاتا ہے. اس وقت دیکھ کر فرماتی ہیں اے عمر سعد لعین تو دیکھ رہا ہے؟ اس لعین نے کہا میں زانو رکھ لیا ہے. اور پھر اس کے بعد بڑے دردناک منظر بی بی نے دیکھے. شام غریبہ ہو گئی, خیمے جل گئے. ان جلے خیموں کے اوپر بی بی نے آ کر بچوں کو بٹھایا, بیویوں کو بٹھایا اور اس کے بعد کہا بیویوں ڈرنا نہیں, آج حسین و عباس نہیں ہے, علی اکبر نہیں ہے, لیکن زینب موجود ہے. اور پھر جب بی بی نماز تہجد کا وقت آیا, راک کا مصلح بنا کر جب بی بی نے نماز پڑھنا چاہی, بیٹھ کر نماز پڑھی. بیویاں پوچھتی ہیں بی بی ہر روز تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی, آج بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرماتی آج میری ڈانگوں میں طاقت نہیں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب. جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. جو ملتمس سے دعاؤں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ملت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو فتنوں اور ظلم سمیت نیست و نابود فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاوم سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. عزاداران سید و شہداء جہاں گئی میں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے, شرکاء مجلس, منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے, وبالاخص شہداء کے لیے, وبالاخص امام شہداء امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.